بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات حضرت مسیح موعود 19 ستمبر 1907 بوقت ظہر. پیسہ اخبار مورخہ 18 ستمبر 1907 میں شائع شدہ دہلی کے ایک شخص نور احمد نامی کا مدرجہ ذیل مراسلہ حضرت اقدس کی خدمت میں پڑھ کر سنایا گیا. پچھلے سال اکتوبر مہینے میں افسر الطبہ جناب حافظ محمد اجمل خان صاحب کے دولت قدہ میں بموجودگی جناب نواب شجاع الدین صاحب رئیس لوہارو، خان بہادر غلام حسن خان صاحب آنریری مجسٹریٹ و رئیس دہلی، نواب مرزا علی خان صاحب، حاجی عبد المغنی و دیگر معززین، جناب مولانا مولوی میر کرامت علی خان صاحب نے فرمایا تھا کہ آپ کے تعاون فروری میں زور پکڑے گی اور اپریل مئی میں یہاں تک زور ہوگا کہ 90,000 فی ہفتہ اموات تعاون سے ہوں گی. 24 اپریل صبح 5:15 بجے اٹلی میں زلزلہ آئے گا. آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ دلی میں بھی تعاون ہوگی اور افراتفری پھیلے گی، لیکن جس محلے میں آپ کا مسکن ہے وہاں تعاون نہیں ہوگا. جس تعاون کے مریض کو میں چھوؤں گا وہ تعاون سے نہیں مرے گا. چنانچہ یہ پیشگوئی مینوان پوری ہوئی. فراش خانے میں حضرت کا مکان ہے، وہاں تعاون نہیں ہوا. اور یہ بھی سنا گیا ہے کہ جن بیماروں کو آپ نے تعویذ دیا وہ بچ گئے. چنانچہ ولایت علی اور قمر الدین سوداگران صدر بازار دہلی کا بیان ہے کہ 60 مریضوں کو تعویذ پلائے گئے، سب کے سب بچ گئے. اب کے تعاون کے متعلق جو پیشگوئی کی گئی ہے برائے اندراج پیسہ اخبار اور سال خدمت ہے. پیشگوئی متعلقہ تعاون بابت سال 1907 و 1908 پنجاب میں آپ کے تعاون کا پہلے سال جیسا زور نہیں ہوگا، البتہ ممالک مغربی و شمالی میں بہت زور ہوگا. دلی میں بھی گزشتہ سال سے زیادہ ہوگا. پنجاب کے ایک بہت بڑے مذہبی لیڈر جن کو دعویٰ ہے کہ ان کو تعاون نہیں ہو سکتا، تعاون سے انتقال کریں گے. ان کے مرید اس واقعے سے متاثر ہو کر اپنے کیے سے پشیمان ہوں گے. ہندوستان سے تعاون دور نہیں ہوگی جب تک کہ اصلی مسیح موعود یعنی پرنس ایڈورڈ خلف جناب پرنس آف ویلز و نبیرہ حضور ملک معظم شاہ ایڈورڈ ہندوستان میں بطور وائسرائے نہیں آئیں گے. نیاز مند نور احمد خریدار، روزانہ پیسہ اخبار، معرفت ایجنٹ دہلی. یہ مراسلہ حضرت اقدس نے سنا اور اس کے بعد فرمایا، پیشگوئیاں تو وہ ہوتی ہیں جو قبل از وقت وقوع اخباروں اور رسالوں کے ذریعے سے عام طور پر شائع ہوں اور دنیا میں ان کی عام طور پر شہرت ہو. آج کل کے لوگوں کی زبانی شہادتوں کا کیا بھروسہ ہے. ہمارے مخالفوں کی اس وقت عجیب حالت ہو رہی ہے. تھوڑے دنوں کی بات ہے کہ ایک جگہ 8 آدمیوں نے قسم کھا کے بیان کیا کہ ہم دیکھ آئے ہیں کہ مجھے جزام ہو گیا ہے. زبانی شہادتوں پر تو بڑی بڑی کرامتیں لوگوں میں مشہور ہو جایا کرتی ہیں، حالانکہ اصلیت کچھ بھی نہیں ہوتی. پھر فرمایا، یہ اخبار تو رکھنے کے لائق ہے، اس کی پہلی پیشگوئی کی نسبت صرف زبانی شہادتوں کو ہم کافی نہیں سمجھتے. ہاں، یہ ایک پیشگوئی ہے جو اس اخبار میں درج ہے، اب خود بخود سچائی ظاہر ہو جاوے گی. اس نے بڑا ہی ظلم کیا ہے جو دلی میں ہزاروں آدمی تعاون سے مر گئے اور اس نے ان کو چھو تک نبی نہیں. زبانی شہادتیں آج کل کے لوگوں کے قابل قدر نہیں، البتہ اس کی یہ پیشگوئی محفوظ رکھنے کے لائق ہے. یہ کیسی ہیلا سازی ہے کہ جو پیشگوئی کرتا ہے وہ تو چپ ہے اور اس کے بجائے ایک دوسرا شخص شائع کرتا ہے. دیکھو، جتنی پیشگوئیاں ہم کرتے ہیں خود ہی لکھتے ہیں اور شائع کرواتے ہیں. اصل میں قرون ثالثہ کا حال کمال پر پہنچ چکا ہے. اس زمانے میں چور تو حلوہ بےدو سمجھا جاتا ہے. ہم پر بڑے بڑے افطرا کیے گئے اور طرح طرح کے بہتان لگائے گئے. عدالتوں میں ہم پر طرح طرح کے جھوٹے الزام ثابت کرنے کی کوشش کی گئی اور ان لوگوں نے ہمارے برخلاف آتما رام اور چندو لال کے سامنے کیسے جھوٹ بولے، اس کو بزرگ کی کوئی یاد نہیں رہی. اور خاص کر جھوٹ میں تو ان لوگوں نے وہ کمال حاصل کیا ہے کہ اگر لاکھ آدمی بھی مل کر شہادت دیں تو اعتبار نہیں ہو سکتا. شیخ یعقوب علی صاحب کو مخاطب کر کے حضرت اقدس نے فرمایا، یہ تمہارا ذمہ ہے کہ پیسہ اخبار کی طرف اصلیت کو دریافت کرنے کے لیے خط لکھو، بلکہ میں کہتا ہوں کہ خود ہی ایک دو آدمی کرامت علی کے پاس دلی چلے جاؤ اور اس کو یہ اخبار دکھا دو. کسی شخص نے عرض کی کہ منشی قاسم علی اور ڈاکٹر محمد اسماعیل دلی میں موجود ہیں اور بڑے مخلص ہیں، انہیں کو لکھا جاوے. حضرت نے مولوی محمد حسن صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا، ہم تو اسی وقت آدمی بھیجنے کو بھی تیار تھے، مگر خیر انہیں کو لکھ دو اور تاکیداً لکھ دو کہ ہمارا خط دیکھتے ہی خود اس کے پاس جائیں اور اخبار دکھاویں. اگر وہ اقرار کرے تو بھی اسے لکھوا لیں اور اگر انکار کرے تو بھی اسے لکھوا لیں. منشی قاسم علی اور ڈاکٹر محمد اسماعیل ہمارے خط کو دیکھتے ہی اس کے پاس جاویں اور پوری کوشش سے کام لے کر اسے اقرار کر لیں, اسے اقرار لیں. ایسی چور کاروائی ٹھیک نہیں ہے. ان کو تاکیداً لکھ دو کہ خود جا کر اسے اقرار لے لیں اور اس کے ہاتھ سے لکھوائیں. یہ تو بڑی فیصلے کی بات ہے, گویا تمام دنیا کو ایک فیصلے نے چھڑا دیا ہے. اس کے پاس ضرور خود جا کر اس کی تصدیق کرانی چاہیے. معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا کرنے کے لیے ایسی پیش گوئیاں کر دیتے ہیں, مگر خدا تعالیٰ فرماتا ہے واللہ مخرجم ما کنتم تکتمون, سورہ بقرہ آیت 73. ایک ہفتے تک پتہ لگ جائے گا کہ اصلیت کیا ہے. چاہیے کہ یہی اخبار ان کو بھیج دیا جاوے, ایسا نہ ہو کہ وہ وہاں سے اخبار ہی تلاش کرتے پھریں. کرامت علی کے پاس جا کر اخبار کی وہ جگہ اسے دکھلائیں جہاں پیش گوئی درج ہے, اور اس کو کہہ دیں کہ ایک بڑی جماعت کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہے, اس کی تصدیق ہم کرنے آئے ہیں. اور اس بات کی بھی اچھی طرح سے تصدیق کر لیں کہ وہ کون سے 60 آدمی ہیں جن کو چھونے سے ان کی تعاون جاتی رہی اور وہ تندرست ہو گئے. یہ فرمایا کئی دنوں سے ابتلاؤں کا سامنا تھا, 20-25 دن رات تو میں سویا بھی نہیں, آج ذرا سے میری آنکھ لگ گئی تو یہ فکر الہام ہوا, خدا خوش ہو گیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کریم اس بات سے بہت خوش ہوا ہے کہ میں اس ابتلا میں پورا اترا ہوا ہوں. اور اسلام کا یہی مطلب ہے کہ اس ابتلا میں تو پورا اترا. اس کے بعد پھر آنکھ لگ گئی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نہایت خوشخط خوبصورت کاغذ میرے ہاتھ میں ہے, جس پر کوئی 50-60 سطریں لکھی ہوئی ہیں. میں نے اس کو پڑھا ہے, مگر اس میں سے یہ فکرہ مجھے یاد رہا ہے کہ یا عبد اللہ انی معک, یعنی اے خدا کے بندے میں تیرے ساتھ ہوں. اور اس کو پڑھ کر مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ گویا خدا کو دیکھ لیا. دیکھو ہمارے ساتھ تو خدا تعالیٰ کے یہ معاملے ہیں, اور یہ ہیں جو ہماری ہلاکت کے پیش گوئیاں کرتے ہیں. اگر خدا تعالیٰ کو اپنے دین کا بیڑا غرق کر دینا منظور ہے تو جو چاہے سو کرے, اس کو کوئی روک نہیں سکتا. مگر یہاں تو اس نے بڑے بڑے وعدے دیے ہوئے ہیں. ایک طرف خدا تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے ولا کا نوری آیات ونود مما یا مرو اری ہو کا ولا اجی ہو کا و اخری جو من کا قومن انت شیخ المسیح الذی لا یوزا وقت ہو کا مسلے کا در لا یوزا لکھا دراجہ تن فی سما و فی الذی نوم یفترون, یعنی میں تجھے آرام دوں گا اور تیرا نام نہیں مٹاؤں گا, اور تو سے ایک بڑی قوم پیدا کروں گا اور تیرے لیے ہم بڑے بڑے نشان دکھلائیں گے, اور ہم ان عمارتوں کو ڈھا دیں گے جو بنائی جاتی ہیں. تو وہ بزرگ مسیح ہے جس کا وقت ضائع نہیں کیا جائے گا, اور تیرے جیسا موتی ضائع نہیں ہو سکتا. آسمان پر تیرا بڑا درجہ ہے, اور نیز ان لوگوں کی نگاہ میں جن کو آنکھیں دی گئی ہیں. مگر یہ کہتے ہیں کہ اس کی تمام جماعت پاش پاش ہو جاوے گی اور یہ خود بھی تاؤن سے ہلاک ہو جاوے گا. فرمایا ایک دفعہ دلی میں تین شخص ہمارے پاس آئے, اور ان میں سے ایک نے کہا تھا کہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ مسیح ناصری فوت ہو چکا اور آنے والا مسیح میں ہوں, اور توفی کے معنی قبض روح کے کرتے ہو, حالانکہ اس کے معنی پورا کرنے کے بھی ہیں. اور اس کی تائید میں یہ فقرہ پڑھ کر سنایا تو وفا کل نفس ما ضمنت. میں نے جواب دیا کہ مولوی بن کر مفسر بن کر ایسی بات کرنی, بھلا یہ تو پہلے بتلاؤ کہ یہ صیغہ کاہے کا ہے. بس پھر تو یہی کہنے لگ گیا کہ جی غلطی ہوگی. توفی کے معنی ہوگا اور قبض روح کے معنی وہاں ہوں گے جہاں باپ تفاوت سے ہوگا. فرمایا عجیب بات ہے کہ ہمیں تو رد کر دیا اور ایک عیسائی کو مسیح بنا دیا. امید ہے کہ یہ ہنسی چھٹا کی پیشگوئی ہوگی, ورنہ ایک مسلمان کے ایسے شخص کو مسیح قرار دینا جو انسان کے پرستش کرتا اور انسان کو خدا بناتا اور مسلمانوں کے نزدیک کفر کا عقیدہ رکھتا ہے, نیک نیتی پر مبنی نہیں ہو سکتا, ماز ہنسی چھٹا معلوم ہوتا ہے. فرمایا تعاون تو ابھی سر پر ہے, یہ کوئی صحیح فیصلہ تو نہیں کہ اب تعاون دور ہو گئی ہے. یاد رکھو مفتری کو خدا بے سزا نے کبھی نہیں چھوڑتا. ابھی تو تعاون کے نسبت گورنمنٹ خود بھی حیران ہے کہ اس کو روکنے کی کیا تدبیر کی جاوے, اور اس طرف خدا تعالیٰ نے ہمیں بھی خبر دے رکھی ہے کہ اس سال یا اگلے سال سخت تعاون پڑے گی اور شدت سے پڑے گی, اور مغربی ممالک میں بھی خطرناک تعاون پڑے گی. اور کابل کے نسبت تعاون تو نہیں, مگر یہ فرمایا ہے کہ وہاں 85,000 آدمی ہلاک ہوں گے, اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ وعدہ ہے انی احافظ کل من فی الدار, اگر یہ افتراء ہے تو دکھاؤ کہ ان 11 برسوں میں کتنے ہلاک ہوئے. دیکھو فقیر مرزا نے میرے نسبت کتنے زور سے یہ پیش گوئی کی کہ یہ شخص آئندہ ماہ رمضان میں تعاون سے مرے گا, اور بڑا بڑا دعویٰ کیا کہ میرا عرش مولا تک گزر ہوا ہے, اور میری نسبت بار بار کہا کہ یہ جھوٹا ہے, اور مجھے خدا کی آواز آئی ہے کہ اس پر آئندہ ماہ رمضان کی فلاں تاریخ کو بڑا غضب نازل ہوگا اور تباہ ہو جائے گا. مگر دیکھو کہ پھر خود ہی تعاون سے ہلاک ہو گیا, اور پھر عجیب بات یہ کہ آئندہ رمضان کے اسی تاریخ کو آپ ہی ہلاک ہو گیا جس تاریخ کو میری ہلاکت کی پیش گوئی لکھی تھی. پھر چراغ الدین کو دیکھو جو بڑا دعویٰ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ نے مجھے عصا دیا ہے, اور پھر میری ہلاکت کے لیے بڑی بڑی دعائیں کرتا رہا مگر آخر خود ہی اپنے لڑکوں سمیت تاؤن سے مارا گیا. یہ تو ان پیش گوئی کرنے والوں کے حال ہیں, اور ان کے قصوں اور الہاموں کا حال یہ ہے کہ خدا ان کو کہتا تو کچھ اور ہے اور ہو کچھ اور جاتا ہے, پر پھر ایک نہیں دو نہیں کئی ہیں, حقیقت الوحی میں ہم نے نمونے کے طور پر لکھ دیے ہیں. دیکھو غلام دستگیر نے لکھا تھا کہ جیسے مجمع بہار الانوار کے مؤلف کی دعا سے ان کے زمانے کے مہدی کاظم کا بیڑا غرق ہوا تھا, ویسے میری دعا سے مرزا قادیانی جڑ سے کاٹا جائے گا. پھر دیکھو وہ خود ہی تباہ ہو گیا, اور یہ باتیں ایسی نہیں جی یوں ہی چھوڑ دی جائیں بلکہ ان پر غور کرنا چاہیے. فرمایا اصل میں جیسے کافر اور مشرک لوگ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی اور ٹھٹے میں اڑانا چاہتے تھے, ویسے ہی ہم کو بھی ہنسی ٹھٹے میں اڑانا چاہتے ہیں. آپ تو وہ عورتوں کی طرح چپ کر بیٹھا ہوا ہوگا, اصل میں دلی میں ہنسی ٹھٹا بہت ہے. کوئی دیندار ایسے لفظ کب استعمال کر سکتا ہے کہ ایسا شخص جو نصرانیت کے شرک میں مبتلا ہو اور ایک انسان کو پوجنے والا ہو اصلی مسیح ہے. خیال تو کرو کہ مسلمان ہو کر اپنے مذہب کو کیسے ہنسی ٹھٹے میں اڑاتا ہے. آریا وغیرہ بھی اپنے مذہب سے ایسے ٹھٹے نہیں کرتے, معلوم ہوتا ہے کہ ابھی دلی کی کمبختی کچھ باقی ہے. 20 ستمبر 1907 بوقت سیر بمقام قادیان دارالامان. فرمایا آج رات کو پھر الہام ہوا کہ انی حافظ و کل امن فی الدار. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سال یا دوسرے سال شدت سے تعاون پڑے گی. وہ بڑے بڑے انتظام ہو رہے ہیں کہ کسی طرح تعاون دور ہو, مگر کتنے افسوس کی بات ہے کہ ان تدابیر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر تک بھی نہیں کیا جاتا. ہم نے مانا کہ قواعد بھی ہیں, طبیب اور ڈاکٹر بھی ہیں, انتظام بھی ہیں, مگر یہ تو بڑی بے ادبی کی بات ہے کہ اصلی اور حقیقی محافظ کا اشارہ تک نہیں کیا جاتا. اس کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ تعاون حیضہ یا کوئی اور وبائی امراض پھیلنے والے ہیں, اور اللہ کریم وعدہ فرماتا ہے انی حافظ و کل امن فی الدار. اور اخبار روزانہ میں جو میری نسبت پیش گوئی کی گئی ہے کہ تعاون سے ہلاک ہو جاؤں گا, اس کا جواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے انی حافظ و کل امن فی الدار. ہماری طرف سے تو بالکل خاموشی تھی, مگر خدا تو سمیع علیم ہے. پیش گوئی میں جو لکھا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا اور میری جماعت پاش پاش ہو جائے گی, خدا تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے کہ میں آرے کی جو تیرے گھر میں ہوگا حفاظت کروں گا. ہمیں تو شک پڑتا ہے کہ کرامت علی بھی کہیں فرضی نام نہ ہو, ورنہ مسلمان ہو کر اسلام پر ہنسی ٹٹا کرنا کچھ تعجب بھی آتا ہے. ہم یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو پیشگوئی کی گئی ہے آیا کسی الہام پر کی گئی ہے, یہ فرضی طور پر ہنسی ٹھٹے سے کام لیا گیا ہے؟ اگر خدا تعالیٰ نے بتلائی ہے تو پھر اس وحی اور الہام کو بھی شائع کیا جاوے, ورنہ یوں تو یہاں اچھر نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ میں تعاون سے نہیں مروں گا. اپنے ارادوں پر تو ہر ایک نے مر نہیں ہے, ایسے فضول دعووں پر ہم توجہ نہیں کیا کرتے. چاہیے کہ ہمارے مقابلے میں یہ شائع کیا جاوے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ الہام ہوا ہے, تاکہ خدا تعالیٰ کو بھی غیرت آوے. خدا تعالیٰ کو تو غیرت بھی آئے گی, خدا تعالیٰ کو غلط تبھی آئے گی جب اس پر افتراء کیا جاوے گا اور اس کا نام لے کر جھوٹ بولا جاوے گا. اور پھر اس پیش گوئی میں ایک انسان کی پرستش کرنے والوں اور اسلامیوں کے روح سے کفر کا عقیدہ رکھنے والوں کو اس نے حقیقی مسیح قرار دیا. کیا کوئی مسلمان اس سے خوش ہو سکتا ہے؟ ہمارا تو خیال ہے کہ ایک پادری بھی اس کو پسند نہیں کرے گا اور ایسی بات سے کبھی خوش نہیں ہوگا. عیسائی ایسی باتوں کو کم مانتے ہیں, یہ تو سب فرضی باتیں معلوم ہوتی ہیں. گورنمنٹ کی اطاعت اور امر ہے اور مذہبی امور اور بات ہے. جہاں تک ہمارا خیال ہے ایسی چور کاروائی سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی فرضی نام ہوگا. کئی خطوط آتے ہیں, جب ان کا جواب بھیجا جاتا ہے تو کئی دنوں کے بعد وہی واپس آ جاتا ہے جس پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس نام کی بتیری تلاش کی گئی, مگر کوئی شخص اس نام اور پتے کا نہیں ملا. حضرت اقدس نے فرمایا میں نے پڑھا ہے اصل میں یہ لوگ ہمارے مقابلے پر ہر ایک شر سے کام لینا چاہتے ہیں اور ہمیں ہر طرح کے نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے. امام حسین کو قریباً 50,000 کوفے کے آدمیوں نے خط لکھا کہ آئیں, ہم نے بیعت کرنی ہے. اور جب وہ آئے تو سب مل کر قسمیں کھا کر کہنے لگے کہ ہم نے تو کوئی خطرہ بنا نہیں کیا اور صاف انکار کر دیا. اور ابھی تقوی اس زمانے میں بہت تھا, کیونکہ زمانہ نبوت کو تھوڑی عرصہ گزرا تھا, مگر اس زمانے کے لوگوں میں تو تقوی اور دیانت امانت کا نام و نشان بھی نہیں رہا, اور جھوٹ تو ایسے مزے سے بولتے ہیں کہ گویا وہ گناہ ہی نہیں. فرمایا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک لڑکے کا باپ جنگ میں شہید ہو گیا. جب لڑائی سے واپس آئے تو اس لڑکے نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرا باپ کہاں ہے, تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کو گود میں اٹھا لیا اور کہا کہ میں تیرا باپ ہوں. ایک عورت کا حال بیان کرتے ہیں کہ اس کا خاوند اور بیٹا اور بھائی جنگ میں شہید ہوئے. جب لوگ جنگ سے واپس آئے تو انہوں نے اس عورت کو کہا کہ تیرا خاوند بیٹا اور بھائی تو لڑائی میں مارے گئے. تو اس عورت نے جواب دیا کہ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو صحیح سلامت زندہ بچ کر آ گئے ہیں یا نہیں. تعجب ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی عورتوں کا بھی کتنا بڑا ایمان تھا. فرمایا کل والا الہام کہ خدا خوش ہو گیا ہم نے اپنی بیوی کو سنایا, تو اس نے سن کر کہا کہ مجھے اس الہام سے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ اگر 2000 مبارک احمد بھی مر جاتا تو میں پرواہ نہ کرتی. فرمایا یہ اس الہام کی بنا پر ہے کہ میں خدا کی تقدیر پر راضی ہوں. اور پھر 4 دفعہ یہ الہام بھی ہوا تھا, انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس البیت یطہرکم تطہیرا. اور پھر ہے تو بھاری امتحان مگر خدا ہی امتحان کو قبول کر. اور پھر لائف آف پین یعنی تلخ زندگی. فرمایا اگر یکجائی نظر سے دیکھا جائے تو انسان بھی انکار نہیں کر سکتا. اور پھر پیدا ہوتے ہی الہام ہوا تھا انی اسکتو من اللہ وسیبہ, پھر میرے دل میں خدا تعالیٰ نے اسی وقت ڈال دیا تھا, تبھی تو میں نے لکھ دیا تھا یا یہ نیک یہ لڑکا نیک ہوگا اور وہ بخدا ہوگا اور خدا تعالیٰ کی طرف اس کی حرکت ہوگی, اور یا یہ جلد فوت ہو جائے گا. کوئی بدماش اور راستے کا دشمن ہو تو اور بات ہے, مگر یکجائی طور پر نظر کرنے سے ایک دشمن بھی مان جائے گا کہ یہ چو کو چوا ہے, خدائی وعدوں کے موافق ہوا ہے. اور پھر یہ لام بھی ہوا تھا انی مال لا فی کل حال, اب بتلاؤ ایسی صاف بات سے انکار کس طرح ہو سکتا ہے. اصل میں ابتلاؤں کا آنا ضروری ہے. اگر انسان عمدہ عمدہ کھانے گوشت پلاؤ اور طرح طرح کے آرام اور رات میں زندگی بسر کر کے خدا تعالیٰ کو ملنے کی خواہش کرے تو یہ بحال ہے. بڑے بڑے زخموں اور سخت سخت ابتلاؤں کے بغیر انسان خدا تعالیٰ کو مل ہی نہیں سکتا. خدا تعالیٰ فرماتا ہے حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, سورہ عنکبوت آیت 3. غرض بغیر امتحان کے تو بات بنتی نہیں, اور پھر امتحان بھی ایسا ہو ایسا جو کہ کمر کا توڑنے والا ہو. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑھ کر مشکل امتحان ہوا تھا, جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وزانا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. جب سخت ابتلائیں اور انسان خدا کے لیے صبر کرے تو پھر وہ ابتلا فرشتوں سے جا ملاتے ہیں. انبیاء اس کے واسطے زیادہ محبوب ہوتے ہیں کہ ان پر بڑے بڑے سخت ابتلا آتے ہیں اور وہ خود ہی ان کو خدا تعالیٰ سے جا ملاتے ہیں. امام حسین پر بھی ابتلا ہے اور سب صحابہ کے ساتھ یہی معاملہ ہوا کہ وہ سخت سے سخت امتحان میں ڈالے گئے. گوشت اور پلاؤ کھانے سے اور آرام سے بیٹھ کر تسبیح پھیرتے رہنے سے خدا تعالیٰ کا ملنا محال ہے. صحابہ کی تسبیح تو تلوار تھی, صحابہ کی تسبیح تو تلوار تھی. اگر آج کل کے لوگوں کو کسی جگہ اشاعت اسلام کے واسطے باہر بھیجا جاوے تو 10 دن کے بعد تو کہہ دیں گے, ضرور کہہ دیں گے کہ ہمارا گھر خالی پڑا ہے. ان لوگوں نے ابتدا سے یہ فیصلہ کر لیا ہوتا کہ اگر خدا تعالیٰ کی راہ میں جان دینی پڑے تو پھر دے دیں گے. انہوں نے تو خدا تعالیٰ کی راہ میں مرنے کو قبول کیا ہوا تھا. جتنے صحابہ جنگوں میں جاتے تھے کچھ تو شہید ہو جاتے تھے اور کچھ واپس آ جاتے تھے, اور جو شہید ہو جاتے تھے ان کے اقربا پھر ان سے خوش ہوتے تھے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کی راہ میں جان دی, اور جو بچ آتے تھے وہ اس انتظار میں رہتے تھے اور شاکی رہتے کہ شاید ہمیں کوئی کمی نہ رہ گئی ہو, ہم جنگ میں شہید نہیں ہوئے. اور وہ اپنے ارادوں کو مضبوط رکھتے تھے اور خدا تعالیٰ کے لیے جان دینے کو تیار رہتے تھے. جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا, سورہ عذاب آیت 24. سب سے زیادہ تقوی پر قدم مارنے والی استقامت اور رضا کے نمونے دکھانے والی تو ہماری جماعت ہی ہے, مگر ان میں سے بھی ابھی بہت ایسے ہیں جو دنیا کے کیڑے ہیں. اور ایسے موقع پر میں ایک شعر سنا دیتا ہوں, ہم خدا خواہی و ہم دنیا دوں خیال تو محال. اور پھر موت کا اعتبار نہیں کہ کب آ جاوے, اس لیے انسان کو نڈر نہیں ہونا چاہیے اور تفلی دنیا کے خاطر دین سے غفلت نہیں کرنا چاہیے. مکن تکیہ پر عمر نا پائیدار مباس احمد بازی روزگار, وہ موت تاریکی کی موت ہے جو انسان اپنے دنیاوی دھندوں میں مصروف ہوتا ہے اور موت اوپر سے آ دباتی ہے. حافظ نے ایسے موقع پر ایک شعر کہا ہے, جو روزے مرگنا پیداس باریاں اولا کہ روزے واقعہ پیش نگارے خود پاسر, یعنی موت کا دن تو مخفی ہوتا ہے, بہتر یہی ہے کہ مرنے کے دن میرا محبوب اور میرا معشوق میرے پاس ہو. موت جب آتی ہے تو ناگہانی طور پر آ جاتی ہے, انسان کہیں اور تدبیروں اور دندوں میں پھنسا ہوا ہوتا ہے کہ یہ کام اس طرح ہو جاوے یا ایسے ہو جاوے اور اوپر سے موت آ جاتی ہے. اور پھر لا یستاخرون ساعتاً ولا یستقدمون والا معاملہ ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ملازمت تجارت ذمہ داری اور دوسرے وجوہ معاش کو انسان چھوڑ دے, بلکہ چاہیے کہ عملی طور پر اس تعلق کو بھی ثابت کر کے دکھاوے جو خدا تعالیٰ کے ساتھ رکھنے کا اقرار کرتا ہے. جتنی جان فشانی اور جد و جہد دنیا کے لیے کرتا ہے دوسری طرف دین کے لیے بھی تو کر کے دکھاوے, ورنہ زبانی دعوے تو خواہ آسمان تک پہنچاویں, جب تک عملی طور پر کر کے نہ دکھاؤ گے کچھ نہیں بنے گا. مومن آدمی کا سب ہم و غم خدا تعالیٰ کے واسطے ہوتا ہے, دنیا کے لیے نہیں ہوتا, اور وہ دنیاوی کاموں کو کچھ خوشی سے نہیں کرتا بلکہ اداس رہتا ہے, اور یہی نجات حیات کا طریق ہے. اور وہ جو دنیا کے پھندوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کے ہم و غم سب دنیا ہی کے لیے ہوتے ہیں, ان کی نسبت تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا, سورہ کہف آیت 6. ہم قیامت کو ان کا ذرا بر بھی قدر نہیں کریں. فرمایا مبارک احمد کی وفات پر میری بیوی نے یہ بھی کہا ہے کہ خدا تعالیٰ کی مرضی کو میں نے اپنے ارادوں پر قبول کر لیا ہے, اور یہ اس الہام کے مطابق ہے کہ میں نے خدا کی مرضی کے لیے اپنی مرضی چھوڑ دی ہے. فرمایا 25 برس شادی ہونے کو ہوئے اس عرصے میں انہوں نے کوئی واقعہ ایسا نہیں دیکھا جیسا اب دیکھا. میں نے انہیں کہا تھا کہ ایسے محسن اور آقا نے جو ہمیں آرام پر آرام دیتا رہا اگر ایک اپنی مرضی بھی کی تو بڑی خوشی کی بات ہے. فرمایا ہم نے تو اپنی اولاد وغیرہ کا پہلے ہی سے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ یہ سب خدا تعالیٰ کا مال ہے اور ہمارا اس میں کچھ تعلق نہیں, اور ہم بھی خدا تعالیٰ کا مال ہیں, جنہوں نے پہلے ہی سے فیصلہ کیا ہوتا ہے ان کو واپس نہیں ہوا کرتا. فرمایا میں تو کبھی نہیں مان سکتا کہ جو شخص دل سے خدا تعالیٰ کی طرف قدم رکھے وہ ضائع ہو. مومن آدمی کبھی ضائع نہیں کیا جاتا, اس کو دین بھی ملتا ہے اور دنیا میں بھی عزت ملتی ہے اور مال بھی. فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے گھر میں آ کر پوچھا کہ ہمارے گھر میں کیا ہے. عائشہ نے 2 اشرفیاں نکال کر دیں اور کہا کہ یہی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیلی پر رکھ دیں اور کہا کہ کیا حال ہے اس نبی کا جو پیچھے 2 اشرفیاں چھوڑ جائے, اور پھر اسی وقت تقسیم کر دی. فرمایا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے پاس کبھی کچھ ہو تو دوسرے دن سب خرچ ہو جاتا ہے. جو کچھ ہوتا ہے جماعت کا ہوتا ہے اور وہ بھی لنگر خانے میں خرچ ہو جاتا ہے. بعض اوقات کچھ بھی نہیں رہتا اور ہمیں غم پیدا ہوتا ہے, تب خدا تعالیٰ کہیں سے بھیج دیتا ہے. اکثر لوگ خدا تعالیٰ کی پوری پوری قدر نہیں کرتے. وما قدر اللہ کا قدر الانعام آسمان میں خدا تعالیٰ تو فرماتا ہے وفی السماء رزقکم وما توعدون, سورہ زاریات آیت 23. اس زمانے کے فلسفی تو ایسی باتیں کرنے والے کو نادان بیوقوف اور پاگل کہتے ہیں, مگر 124,000 پیغمبروں کے مجرب اور آزمودہ فلسفے کو ہم رد کس طرح کر سکتے ہیں؟ کیونکہ خدا پر پورا ایمان نہیں ہوتا اس لیے اس کی راہ میں مال خرچ کرنے سے بھی دریغ کرتے ہیں, مگر ہمارے خیال میں مال تو پھر مال ہے, اس راہ میں تو جانیں بھی قربان کر دینی چاہیے. 21 ستمبر 1907 بوقت ظہر. فرمایا سنت اللہ اسی طرح سے جاری ہے اور ہمارا اعتقاد بھی یہی ہے کہ بعض لوگوں کو نہ تو خدا کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور نہ ہی ان کے اخلاق عادات اچھے ہوتے ہیں, مگر جب کسی اپنے پرائے نے مرنا ہو یا کوئی اور ایسے ہی واقعہ ہونا ہو تو بعض اوقات خوابوں کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ اطلاع ہو جاتی ہے, یہاں تک کہ ایک چوڑی کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ اس کی اکثر خوابیں سچی نکلا کرتی تھی, بلکہ ایک پلے درجے کی زانیہ اور بدکار عورت کو بھی کچھ نہ کچھ خوابیں آ سکتی ہیں, اور بازاری عورتیں توائے وغیرہ بھی اکثر اوقات بیان کیا کرتی ہیں کہ میری فلاں خواب سچی نکلی. ہاں اگر یہ سوال کیا جاوے کہ خدا تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا, اس بات کا جواب یہ ہے کہ تا یہ لوگ ایسا نمونہ پا کر کارخانہ نبوت کو سمجھیں, اگر ایسا نمونہ نہ ہوتا تو پھر نبیوں کے تعلق کو سمجھنے میں دقت ہوتی. یہ سچی بات ہے کہ کافر فاسق فاجر سب کو سچی خوابیں کبھی کبھی آیا کرتی ہیں, اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تم لوگ باوجود طرح طرح کے عیبوں فسق و فجور اور دنیا کے گند میں مبتلا ہونے کے ایسی خوابیں دیکھ لیا کرتے ہو, تو پھر وہ جو ہر وقت خدا تعالیٰ کے پاس رہتے ہیں اور اسی کے آستانے پر ہر وقت گرے رہتے ہیں, ان کو سچا کیوں نہ سمجھا جائے. ایک دفعہ چند آریہ ہندو ہمارے پاس آئے تھے اور کہنے لگے کہ ہمیں بھی سچی خوابیں آتی ہیں. میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ ہم تو مانتے ہیں کہ چوروں اور چماروں کو بھی سچی خوابیں آ جاتی ہیں, اس سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ جس کو سچی خواب آوے اس کی عملی حالت بھی بڑی اعلیٰ ہے اور اس کا دل بڑا پاک ہے, بلکہ یہ تو کارخانہ نبوت کو سمجھنے کے لیے آ رہے کہ فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ایک مادہ رکھا ہے. فرمایا مبارک احمد کے نسبت جو کچھ قبل از وقت لکھا گیا تھا اور پھر اس کی والدہ کی نسبت خاص طور پہ الہام ہوا. خاص طور پہ الہام ہونا کہ ہے تو بھاری مگر خدا امتحان کو قبول کر. اور پھر چار دفعہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس علی البیت ویطہرکم تطہیرا. اور پھر لائف آف پین یعنی تلخ زندگی, اگر یکجائی طور پر ایک دشمن بھی دیکھے تو بجز اس کے کچھ بھی نہیں جواب دے سکے گا کہ خدا تعالیٰ کا ایک نشان ظہور میں آیا ہے. ہاں اگر بے حیائی اور شرارت سے کام لے تو اور بات ہے, چاہیے کہ منہاج نبو سے پرکھا جاوے یہ کم از کم عقل کے روح سے ہی صحیح کہ اتنے بچے تھے اور صرف مبارک کی نسبت ایسا لکھا گیا. کوئی انسان عقل سے ایسا کر سکتا ہے؟ موت فوت کی خبر دینا یہ خدا تعالیٰ کے سوا کسی اور کا کام نہیں. خدا تعالیٰ کا فضل ہے جو سب کچھ پہلے ہی ظاہر کر دیا گیا تھا. آپ اگر کہتے تو کون مانتا؟ سوچنا چاہیے کہ آیا جو کچھ وفات سے پہلے ظاہر کیا گیا ہے وہ وفات بتلا رہا ہے یہ زندگی. یعنی اسکو تو من اللہ ہے وہ اسی بہو تو مبارک کی ولادت سے بھی پہلے کہا گیا تھا. خدا تعالیٰ تو صاف فرماتا ہے فلا یزر علی غیب احدن الا من ارتضا من رسول, سورہ جن ہے 27 و 28. پر میں کل ذرا سی غلود کی ہوئی تو الہام ہو جس کا اتنا حصہ یاد رہا کہ انی مبارکن, اس کے معنی بہت ہیں. جیسے انا شانیہ کا اول ابتر ہے ویسے ہی ہے. 25 ستمبر 1907 بوقت زہر حضرت اقدس نے فرمایا ایک تجویز کی تھی اگر راستہ جاوے تو بڑی مراد ہے, یوں ہی عمر گزرتی جاتی ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک کا بھی نام نہیں لے سکتے جس نے اپنے لیے کچھ حصہ دین کا اور کچھ دنیا کا رکھا ہو, اور ایک صحابی بھی ایسا نہیں تھا جس نے کچھ دین کی تصدیق کر لی ہو اور کچھ دنیا کی, بلکہ وہ سب کے سب منقطعین تھے اور سب کے سب اللہ کے راہ میں جان دینے کو تیار تھے. اگر چند آدمی ہماری جماعت میں سے بھی تیار ہوں جو مسائل سے واقف ہوں اور ان کے اخلاق اچھے ہوں اور وہ کانے بھی ہوں تو ان کو باہر تبلیغ کے لیے بھیجا جاوے, بہت علم کی حاجت نہیں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سب امی تھے, حضرت عیسیٰ کے حوالے بھی امی تھے. ایک ایسی راہ ہے جو اللہ تعالیٰ خود ہی عجیب باتیں سجا دیتا ہے. لوگ اپنے لڑکوں کو تعلیم دینے کے لیے یہاں کے سکول میں بھیجتے ہیں, اگرچہ وہ اچھا کرتے ہیں اور یہ اچھا کام ہے, مگر وہ معاذ للہ نہیں بھیجتے کیونکہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ جو سرکاری تعلیم اور جماعت بندی اور دوسرے قواعد دیگر سکولوں میں ہیں وہی یہاں بھی ہیں, اور یہاں بھیجتے وقت دنیاوی تعلیم کا بھی خصوصیت سے خیال رکھ لیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جو تعلیم دوسرے سکولوں میں ہے وہی یہاں ہے, مگر تام بھی نیک نیتی کی بنا پر یہ سب عمدہ باتیں ہیں اور اس سے کچھ عمدہ نتیجہ ہی نکلنے کی توقع ہے. اور یہاں کے سکول میں تعلیم پانے سے اتنا فائدہ تو ضرور ہے کہ دن رات نیکوکاروں اور صادقوں کی صحبت میں رہنا پڑتا ہے, عمدہ کتابوں اور ہماری تصانیف کے پڑھنے کا موقع بھی ملتا رہتا ہے, اور مولوی نور الدین صاحب کی عمدہ باتوں اور نصیحتوں اور درس کے سننے سے بہت فائدہ ہوتا ہے. اور جب بچپن سے ہی ان طالب علموں کے کانوں میں صالح اور راز باز استادوں کی آواز پڑتی ہے تو اس سے وہ متاثر ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ دیداری کی طرف سختی کرتے رہتے ہیں. اگر یہ سچی بات ہے کہ سمجھتے کہ بنا فائدے سے خالی نہیں, اگر 300 یا 400 لڑکا تعلیم پاتا ہو تو اتنی امید ہے کہ 30 یا 40 ہماری منشا کے مطابق بھی نکل آئیں گے, مگر جو بات ہم چاہتے ہیں وہ اس سے پوری نہیں ہو سکتی کیونکہ خواہ کچھ ہی ہو یہ باتیں ملاونی سے خالی نہیں. ہمارا مطلب اس بات کے بیان کرنے کا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ جس نمونے پر اس جماعت کو قائم کرنا چاہتا ہے وہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا نمونہ ہے. ہم تو منہاج نبوت کے طریقے پر ترقیات دیکھنی چاہتے ہیں. موجودہ کاروائی کو خالص کاروائی نہیں کہہ سکتے, ہزار مرتبہ رائے زنی کی جائے. اصل میں جیسا کہ میں نے کل کہا تھا ابھی تو پانی کے ساتھ پیشاب کی ملاونی ہے. غرض اس طرح کی تعلیم ہماری ترقیات کے لیے کافی نہیں, ہمارے سلسلے کو تو صرف اخلاص صدق اور تقویٰ جلد ترقی دے سکتا ہے. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ 100,000 سے متجاوز تھے, میرا ایمان ہے کہ ان میں سے کسی کا بھی ملانے والا ایمان نہ تھا, ایک بھی ان میں سے ایسا نہ تھا جو کچھ دین کے لیے اور کچھ دنیا کے لیے, بلکہ وہ سب کے سب خدا تعالیٰ کے راہ میں جان دینے کے لیے تیار تھے. جیسے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ, سورہ احزاب آیت 24. جو لوگ ملانے والے ہوتے ہیں ان کو خدا تعالیٰ نے منافق کہا ہے. بیعت کرنے والوں کو خوش نہیں ہونا چاہیے کیونکہ منافق وہ لوگ ہیں جنہوں نے کچھ ملانے کی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافق تھے اگر وہ اس زمانے میں ہوتے تو بڑے بزرگ اور مومن سمجھے جاتے, کیونکہ شر بہت بڑھ جاتا ہے تو اسے تھوڑی سی نیکی کی بھی بڑی قدر ہوتی ہے. وہ لوگ جن کو منافق کہا گیا ہے اصل میں وہ بڑے بڑے صحابہ کے مقابلے پر منافق تھے. یاد رکھو جس شخص نے خدا تعالیٰ کے ساتھ کچھ حصہ شیطان کا ڈالا وہی منافق ہے. فرمایا قرآن شریف میں ہماری جماعت کے نسبت لکھا ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلَقُوا بِهِمْ, سورہ جمعہ. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ میں سے ایک اور گروہ بھی ہے مگر ابھی وہ ان سے ملے نہیں. ان کے اخلاق, عادات, صدق اور اخلاص صحابہ کی طرح ہوگا. میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ اب دیر کی جاوے. چاہیے کہ ایسے آدمی منتخب ہوں جو تلخ زندگی کو گوارا کرنے کے لیے تیار ہوں اور ان کو ہر متفرق جگہوں میں بھیجا جاوے, بشرطے کہ ان کی اخلاقی حالت اچھی ہو, تقوی اور طہارت میں نمونہ بننے کے لائق ہوں, مستقل راسخ دام اور بردبار ہوں اور صادق خانے بھی ہوں اور ہماری باتوں کو فساد سے بیان کر سکتے ہوں, مسائل سے واقف اور متقی ہوں, کیونکہ متقی میں قوت جذب ہوتی ہے, وہ آپ جاذب ہوتا ہے, وہ اکیلا رہتا ہی نہیں. جس نے سلسلے کو قائم کیا ہے اس نے پہلے ازل سے ہی ایسے آدمی رکھے ہیں جو بکلی صحابہ کے رنگ میں رنگین اور انہی کے نمونے پر چلنے والے ہوں گے اور خدا تعالیٰ کی راہ میں ہر طرح کے مصائب کو برداشت کرنے والے ہوں گے, اور جو اس راہ میں مر جائیں گے وہ شہادت کا درجہ پائیں گے. فرمایا اللہ تعالیٰ نیرے اقوال کو پسند نہیں کرتا. اسلام کا لفظ ہی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جیسے ایک بکرا ذبح کیا جاتا ہے ویسے ہی انسان خدا تعالیٰ کی راہ میں جان دینے کے لیے تیار رہے. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قوم آئی اور کہنے لگی کہ ہمیں فرصت کم ہے, ہماری نمازیں معاف کی جائیں. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دین ہی نہیں جس میں نمازیں نہیں. جب تک عملی طور پر ثابت نہ ہو کہ خدا تعالیٰ کے لیے تکلیف گوارا کر سکتے ہو تب تک نرے اقوال سے کچھ نہیں بنتا. نصارہ نے بھی جب عملی حالت سے لاپرواہی کی تو پھر ان کی دیکھو کیسی حالت ہوئی کہ کفارہ جیسا مطلب بنا لیا گیا. اگر آدمی صدق دل سے معاذ خدا تعالیٰ کے لیے قدم اٹھائے تو میرا ایمان ہے کہ پھر بہت برکت ہوگی. میں تو جانتا ہوں کہ وہ اولیاء اللہ میں داخل ہو جائے گا. یاد رکھو ایک قدم سے انسان ولی بن جاتا ہے. جب غیر اللہ کی شراکت نکال لی بس عباد الرحمان میں داخل ہو گیا. جب اس کے دل میں محض خدا ہی خدا ہے اور کچھ نہیں تو پھر ایسے کوئی ہم ولی کہتے ہیں. دیکھو صادق کے واسطے یہ کوئی مشکل کام نہیں, اس میں ایک کشش ہوتی ہے, وہ خالی چاہتا ہی نہیں. دنیا کی زندگی کا آرام ہو, ہر طرح سے آسودگی اور عیش و عشرت کے سامان ہو, یہ ایمانی اصول کے مخالف پڑا ہوا ہے. ایمانی اصول تو چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کا نہ دن نہ رات کوئی وقت آرام سے گزرتا ہی نہیں. ایک مرحلہ مصائب کا اگر طے کرتے ہیں تو دوسرا مرحلہ درپیش ہوتا ہے. کاش اگر صحابہ کی طرح بعد میں آتے تو ایک بھی کافی نہ رہتا, مگر وہ دل نہ ہوئے جو ان کے تھے, وہ اخلاص اور صدق نہ ہوا جو ان کا تھا, وہ تقویٰ اور استقلال نہ رہا جو ان کا تھا. ہماری جماعت کے لوگ وہ مالی امداد میں تو کچھ فرق نہیں کرتے, مگر اللہ تعالیٰ تو ہر عمر میں آزمانا چاہتا ہے. اب تلوار کے بجائے گالیاں کھا کر صبر کرنا چاہیے کہ بڑی نرمی اور خوش خلقی سے لوگوں پر اپنے خیالات ظاہر کیا جائیں. بنسبت شہروں کے دیہات کے لوگوں میں سادگی بہت ہے اور ہمارے دعوے سے بہت کم واقفیت رکھتے ہیں. اگر ان کو نرمی سے سمجھایا جاوے تو امید ہے کہ سمجھ دیں گے. جلسوں کی بھی ضرورت نہیں اور نہ ہی بازاروں میں کھڑے ہو کر لیکچر دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس طرح سے فتنہ پیدا ہوتا ہے. چاہیے کہ ایک ایک فرد سے علیحدہ علیحدہ مل کر اپنے قصے بیان کیے جائیں. جلسوں میں تو ہار جیت کا خیال ہو جاتا ہے, چاہیے کہ دوستانہ طور پر شریفوں سے ملاقات کرتے رہیں اور رفتہ رفتہ موقع پا کر اپنا قصہ سنا دیا. بحث کا طریق اچھا نہیں بلکہ ایک ایک فرد سے اپنا حال بیان کیا اور بڑی آہستگی اور نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی, پھر تم دیکھو گے کہ بہت سے آدمی ایسے بھی نکلیں گے جو کہیں گے کہ ہم پر تو ان مولویوں نے اصلیت ظاہر ہی نہیں ہونے دی. چاہیے کہ جس شخص میں علم اور اس کا مادہ دیکھا ہو اسی کو اپنا قصہ بتا دیا اور فردن فردن واقفیت بڑھاتے رہے. یعنی کہ سب کے سب ظالم تباہ اور شریر ہوتے ہیں بلکہ شریف اور مخلص بھی انہی میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں. لاہور کے ایک شخص نے رات کے پہلے حصے میں کشم میں دیکھا کہ زنا, فسق و فجور, بدکاری اور بے حیائی کا بازار بڑا گرم ہے. تب وہ جاگا اور خیال کیا کہ اگر ایسا ہی حال ہے تو یہ شہر تباہ کیوں نہیں ہوتا. مگر جب وہ تہجد کی نماز پڑھ کر پچھلی رات کو پھر سویا تو کیا دیکھتا ہے کہ صدہا آدمی ہیں جو دعاؤں میں مشغول ہیں اور خدا تعالیٰ کی یاد میں مصروف ہیں. کوئی صدقہ و خیرات کر رہے ہیں, کوئی بے قصوں اور یتیموں کی مدد کر رہے ہیں. غرض توبہ اور استغفار کا بازار گرم ہے. تب اس نے سمجھا کہ انہی کے خاطر یہ شہر بچا ہوا ہے. یہ سنت اللہ ہے کہ ابرار اخیار کے واسطے بڑے بڑے بدکار اور بدماش آدمی بھی بچائے جاتے ہیں. یاد رکھو کہ کچھ نہ کچھ نیک لوگ بھی ضرور مخفی ہوتے ہیں، اگر سب ہی برے ہوں تو پھر دنیا ہی تباہ ہو جاوے. 28 ستمبر 1907 بوقت عصر کسی نے ٹیکہ لگوانے کی بابت دریافت کیا، حضور نے فرمایا حدیث شریف میں آیا ہے کہ کوئی بیماری نہیں جس کی دوا نہ ہو، ٹیکہ بھی ایک دوا ہے، مسلمانوں کو اگر وہ مسلمان بن جاویں تو خدا تعالی ہی ان کا ٹیکہ ہے. چاہیے کہ جس جگہ بیماری زور پکڑ جاوے وہاں نہ جاویں، اور جس جگہ ابھی ابتدائی حالت ہو تو وہاں سے باہر کھلی ہوا میں چلے جاویں. مکان، بدن اور کپڑے کی صفائی کا بہت خیال رکھیں، کوشش تو اس کے روکنے کی بہت ہو رہی ہے، مگر اللہ تعالی نے ہمیں بار بار فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، سورہ رعد آیت 12. یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس حالت کو نہیں بدلائے گا جب تک دلوں کی حالت میں یہ لوگ خود تبدیلی نہ کریں اور اسباب کے مہیا کرنے میں لگا دیا ہے. اگر یہ بیماری دور بھی ہو جاوے تو ممکن ہے کوئی اور بلا آ جاوے. توکل کی جو بات خدا تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے وہ تو ان کے وہم میں بھی نہیں آتی ہوگی. اگر اسباب اور دوسری باتوں پر اتنا بھروسہ کیا گیا تو شاید کوئی اور وبا آ جاوے. ہماری جماعت کے لیے بہت بہتر ہے کہ جس جگہ کوئی چوہا مرے تو وہاں سے نکل جاوے، اور دور اندیشی تو یہ ہے کہ پیری سے جگہ تجویز کر لی جاوے اور عام میل جول نہ رکھے، صرف اپنے زیادہ قریبیوں اور دوستوں سے ملاقات رکھنی چاہیے. ایسے دنوں میں کثرت سے پرہیز کرنی چاہیے اور گندی اور زہریلی ہوا سے علیحدہ رہنا چاہیے. خدا تعالیٰ بھی فرماتا ہے والرجز فاجر، سورۃ مدثر آیت 6. اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک ایسی جگہ پر ٹھہرنے سے منع کیا تھا جہاں پہلے ایک دفعہ عذاب آ چکا تھا. فرمایا تاؤن کیسا کہہ رہی ہے کہ ہر سال سر پر آ جاتی ہے اور پھر ایسی آتی ہے کہ لوگ دیوانے کی طرح ہو جاتے ہیں. اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ بعض آدمی قبریں پہلے ہی سے ہی کھود رکھتے ہیں، بڑے ہی خوفناک دن ہیں. اور خدا تعالیٰ نے یہ جو دوبارہ فرمایا کہ گزشتہ تاؤن کی نسبت آئندہ شدت سے تاؤن کا حملہ ہونے والا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی نہایت ہی خطرناک دن آنے والے ہیں اور آگے کی نسبت سخت زور سے تاؤن پھیلنے والی ہے. فرمایا بالفرض اگر کسی انسان کا گھر محفوظ بھی رہے مگر سجے کھبے دائیں بائیں چیک چہار اور شور و غوغا ہو تو وہ بھی ایک مصیبت ہے. فرمایا خدا تعالیٰ کے الہام کے مطابق ست اندیشہ ہے کہ آپ کے سال یا دوسرے ایسی سخت تاؤن پڑے کہ پہلے نہ پڑی ہو، اس لیے دن نہایت خوف کے دن ہے. تاؤن کے نسبت خدا تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے کہ میں روزہ بھی رکھوں گا اور افطاری بھی کروں گا. اس پر ایک شخص نے عرض کی کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ خدا بھی اب روزے رکھنے لگ گیا ہے. فرمایا ساری کتابوں میں اس قسم کے شکرات پائے جاتے ہیں، فذکر اللہ کا ذکر کو ماں ابا حکم آؤ اشد ذکر، سورہ بقرہ آیت 2. اور ید اللہ فوق ایدیہم، سورہ فتح 11. ایسے فقرات قرآن مجید میں لکھے ہیں. حدیث شریف میں لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ تردد کرتا ہے، تورات میں لکھا ہے خدا طوفان لا کے پھر پچھتایا. یہ تو اشتہارات ہوتے ہیں، ان پر اعتراض کرنے کے معنی کیا ہے؟ بلکہ ان سے تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے. اس بات کو سوچنا چاہیے کہ بناوٹ والے انسان کو کیا مشکل بنی ہے جو وہ جان بوجھ کر ایسی باتیں کرے جن پر خام خواہ اعتراض ہوں. دیکھو قرآن شریف میں صاف لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ کو قرض حسنہ دو. اس وقت بھی بعض نادان لوگ کہنے لگ گئے تھے کہ اب خدا مفلس اور محتاج ہو گیا ہے. خوب یاد رکھو کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسے الفاظ استعمال نہ کرتا. اصلیت دیکھنی چاہیے. قرض کا مفہوم تو صرف اس قدر ہے کہ وہ شے جس کے واپس دینے کا وعدہ ہو، ضروری نہیں کہ لینے والا مفلس بھی ہو. ایسی باتیں ہر کتاب میں پائی جاتی ہیں. حدیث شریف میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کو لوگوں کو کہے گا کہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا، میں بیمار تھا تم نے بیمار پرسی نہ کی، وغیرہ وغیرہ. یہ تو سب اشتہارات ہوتے ہیں. حکیم محمد حسین صاحب قریشی کو مخاطب کر کے فرمایا لاہور میں اکتوبر کے ماہ میں تاؤن کا خواب معلوم ہوتا ہے. آپ ہمارے پہلے اصول کو یاد رکھیں کہ جب ارد گرد تاؤن کا غلبہ ہو یا مکان میں چوہے مریں تو فوراً اس مکان کو چھوڑ دو اور شہر سے باہر کہیں کھلی ہوا میں اپنے لیے جگہ بناؤ. باہر نکل کر بھی اس امر کی احتیاط کرنی چاہیے کہ پھر ایک ہی جگہ بہت سے آدمی جمع ہو کر وہی صورت خراب ہوا کی پیدا نہ کر دیں جو شہر میں تھی. سنت انبیاء یہی ہے کہ ایسی جگہ سے بھاگ جانا چاہیے، خدا تعالیٰ کا مقابلہ کرنا اچھا نہیں. ایک شخص کا ذکر ہوا کہ وہ اس گاؤں میں سرکار کی طرف سے پنجرے لے کر آیا ہے کہ چوہوں کو مارا جائے. فرمایا ہمارے گھر میں تو ایسے موقع پر بلیاں جمع ہو جاتی ہیں. پنجروں کے نسبت بلیوں کی خدمات ایسے موقع پر بہتر معلوم ہوتی ہیں کیونکہ بلی کے خوف سے چوہے بھاگ جاتے ہیں. پھر فرمایا تاؤن ایک بے نظیر وبا ہے، اس کے اثر سے نہ صرف انسان مرتے ہیں بلکہ جانوروں پر بھی پڑتی ہے. سرگودا کے علاقے میں سنا گیا ہے کہ جنگل میں گریریاں، بھیڑیے اور گیدڑ بھی اس بیماری سے مرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. یہ خدا تعالیٰ کا غضب سخت ہے کہ کوئی ایسی بیماری نہیں جو جانوروں اور آدمیوں اور چرندوں اور پرندوں سب پر اس طرح مساوی پڑے اور سب کو تباہ کر دے گا. 29 ستمبر 1907 بوقت ظہر تعاون کے ذکر پہ حضور نے فرمایا, اس عذاب کی اللہ کریم نے پہلے سے قرآن مجید میں خبر دے رکھی ہے, جیسے فرمایا وَمِن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا, سورہ بنی اسرائیل آیت 66. اور پھر ساتھ ہی قرآن مجید میں یہ لکھا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, سورہ بنی اسرائیل آیت 16. اگر ان دونوں آیتوں کو ملا کر پڑھا جاوے تو صاف ایک رسول کے نسبت پیش گوئی معلوم ہوتی ہے اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ رسول کا آنا اس زمانے میں ضروری ہے. یہ کہنا کہ فلاں فلاں رسول کے زمانے میں یہ عذاب ہیں لوگوں کے خیال کے بمجیب, تو جب کل دنیا میں عذاب شروع ہو گیا اس وقت کوئی رسول نہ آیا تو اس بات کا کیا اعتبار رہا کہ پہلے زمانے میں جو عذاب آئے تھے رسولوں کے انکار سے ہی آئے تھے. کیسی صاف بات تھی کہ آخری زمانے میں سخت عذاب آئیں گے, اور ساتھ ہی یہ لکھا تھا کہ جب تک رسول مبعوث نہ ہو لیں عذاب نہیں بھیجتے. اس سے بڑھ کر صاف پیش گوئی اور کیا ہو سکتی ہے؟ زمانے کی موجودہ حالت بھی اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ کوئی رسول آوے. سب دنیا اسباب پر ہی گر گئی ہے, اصل مسبب الاسباب کو بالکل بلا دیا. فرمایا جس شخص کو کوئی سچی خواب یا رویا یا الہام ہوتا ہے وہی اپنے آپ کو مامور من اللہ اور رسول سمجھنے لگ جاتا ہے, اور کوئی 50 آدمی کے قریب ہوں گے جو اسی طرح ہلاک ہو رہے ہیں اور خلق خدا کو راہ راست سے پھیر رہے ہیں, اور اس زمانے میں ایسی باتوں کا وہ چرچا پھیل گیا ہے کہ پہلے زمانوں میں اس کی نظیر نہیں ملتی. ایک ہندو میرے پاس آیا اور بیان کیا کہ فلاں آدمی کی تبدیلی کے نسبت میں نے خواب دیکھی تھی, پھر ویسے ہی ظہور میں آ گئی تھی, اور تعاون کے نسبت بھی پہلے ہی سے خواب دیکھی ہوئی تھی. میں نے اس کو جواب دیا کہ انہی باتوں نے ہی تجھے ہلاک کرنا ہے. ایسے ہی ایک چوڑی اپنی خوابیں بیان کرتی تھی جو اکثر سچی ہوا کرتی تھی. ایسے ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو جہل کو بھی خوابیں آیا کرتی تھی اور اکثر سچی نکل آتی تھی. ہر ایک اس فرق کو معلوم نہیں کر سکتا. ایسی خوابوں وغیرہ پر اپنے آپ کو پاک صاف نہیں سمجھ لینا چاہیے, بلکہ عملی حالت کو پاک کرنا چاہیے. جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قد افلح من تزکا, سورہ آلہ آیت 15. اپنی حالت کا بہت مطالعہ کرنا چاہیے اور ایسی باتوں کی خواہش بھی نہیں کرنی چاہیے. اگر تخم ریزی سے ہی انسان سمجھ لے کہ میں رسول ہوں تو ٹھوکر کھائے گا. یہاں تو معاملہ ہی اور ہے اور اس کے شرائط اور آثار بھی الگ ہیں. اس جگہ بڑی عقل مندی درکار ہے. بدر کی لڑائی سے پہلے ایک عورت نے خواب میں دیکھا کہ بکرے ذبح ہو رہے ہیں, تو ابو جہل سن کر کہنے لگا کہ ایک اور نبیہ ہمارے گھر میں پیدا ہو گئی ہے. چاہیے کہ انسان اپنی حالت کو دیکھے اور اپنے اس تعلق کو دیکھے جو وہ خدا تعالیٰ سے رکھتا ہے, اور اپنے نفس کا مطالعہ کرے کہ کہاں تک عملی حالت درست ہوئی ہے. یہ نہیں کہ مجھے سچی خواب آ گئی ہے, یہ تو دنیا میں ہوتے ہی رہتا ہے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرعون کو بھی خواب آیا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی بادشاہ وقت کے خواب کی تعبیر کی تھی. بہترے لوگ ہماری جماعت میں ایسے پائے جاتے ہیں جو بڑے بڑے علامات لے کر بھیج دیتے ہیں اور اپنی بڑی بڑی خوابیں اور رویا بیان کرتے ہیں, اور ان کی حالت دیکھ کر مجھے اندیشہ ہی رہتا ہے کہ کہیں ٹھوکر نہ کھاویں. ان کے نسبت تو سادہ طبعہ لوگ ہی اچھے ہوتے ہیں. غرض ایسی تمنا ہی نہیں کرنی چاہیے. قبل از نماز فرمایا میں واعظین کے متعلق دیگر لوازمات کے سوچنے میں مصروف ہوں. بالفعل 12 آدمی منتخب کر کے روانہ کیے جائیں اور یہاں قریب کے اضلاع میں بھیجے جائیں, بعد میں رفتہ رفتہ دوسری جگہوں میں جا سکتے ہیں. ان کا اختیار ہوگا کہ مثلا 2 ماہ باہر گزاریں اور پھر 10-15 روز کے واسطے قادیان آ جائیں. اس کام کے واسطے وہ آدمی موزون ہوں گے جو کہ میں یتقی و یصبر کے مزداق ہو, ان میں تقوی کی خوبی بھی ہو اور صبر بھی ہو, پاک دامن ہوں, فسق و فجور سے بچنے والے ہوں, معاصی سے دور رہنے والے ہوں, لیکن ساتھ ہی مشکلات پر صبر کرنے والے ہوں, لوگوں کی دشنام دہی پر جوش میں نہ آئیں, ہر طرح کی تکلیف اور دکھ کو برداشت کر کے صبر کریں, کوئی مارے تو بھی مقابلہ نہ کریں جس سے فتنہ و فساد ہو جائے, دشمن جب گفتگو میں مقابلہ کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اسے جوش دلانے والے کلمات بولے جس سے فریق مخالف صبر سے باہر ہو کر اس کے ساتھ آمادہ جنگ ہو جائے. اخراجات کے معاملے میں ان لوگوں کو صحابہ کا نمونہ اختیار کرنا چاہیے کہ وہ فقر و فاقہ اٹھاتے تھے اور جنگ کرتے تھے, ادنا سے ادنا معمولی لباس کو اپنے لیے کافی جانتے تھے, اور بڑے بڑے بادشاہوں کو جا کر ہے قبل امتحان کسی کے متعلق ہم کوئی رائے نہیں دے سکتے, اور میں جانتا ہوں کہ اس امتحان میں بعض مدعی کچے نکلیں گے. اب تک جس قدر درخواستیں آئی ہیں میں ان سب پر نیک ذہن رکھتا ہوں کہ وہ عمدہ آدمی ہیں اور صابر ہیں اور شاکر ہیں, لیکن بعض ان میں سے بالکل نوجوان ہیں. نیز عرفن و شرن لازم ہے کہ ان کے واسطے ہم قوت لا یمود کا فکر کریں. گو ہر جگہ جہاں وہ جائیں گے میں دیکھتا ہوں کہ ہماری جماعت میں وہ بات پائی جاتی ہے جو اخوت اسلامی کے لیے ضروری ہے. ہماری جماعت کے لوگ ان کی خدمت کریں گے, مگر پہلے سے ان کے واسطے اسی جگہ انتظام مناسب ہو جانا بہتر ہے. واعظ ایسے ہونے چاہیے جن کی معلومات وسیع ہوں, حاضر جواب ہوں, صبر اور تحمل سے کام کرنے والے ہوں, کسی کی گالی سے اوروختہ نہ ہو جائیں, اپنے نفسانی جھگڑوں کو درمیان میں نہ ڈال بیٹھیں, خاکسارانہ اور مسکینانہ زندگی بسر کریں, شہید لوگوں کو تلاش کرتے پھریں جس طرح کے کوئی کھوئی ہوئی شے کو تلاش کرتا ہے. مفسدہ پرداز لوگوں سے الگ رہیں. جب کسی گاؤں میں جائیں وہاں دو چار دن ٹھہر جائیں. جس شخص میں فساد کے بو پائیں اسے پرہیز کریں. کچھ کتابیں اپنے پاس رکھیں جو لوگوں کو دکھائیں, جہاں مناسب جائیں وہاں تقسیم کر دیں. یہ عمدہ صفات سید سرور شاہ صاحب میں پائی جاتی ہیں, اور کشمیر کے واسطے مولوی عبداللہ صاحب اس کام کے لیے موزون معلوم ہوتے ہیں. بلا تاریخ ایک شخص کا سوال حضرت اقدس کی خدمت میں پیش ہوا کہ بیوہ عورتوں کا نکاح کن صورتوں میں فرض ہے. اس کے نکاح کے وقت عمر, اولاد, موجودہ اسباب, نان و نفقہ کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ یعنی کیا بیوہ باوجود عمر زیادہ ہونے کے یا اولاد بہت ہونے کے یا کافی دولت پاس ہونے کے حالت میں مجبور ہے کہ اس کا نکاح کیا جائے؟ حضرت اقدس نے فرمایا بیوہ کے نکاح کا حکم اسی طرح ہے جس طرح کے باقرہ کے نکاح کا حکم ہے. چونکہ بعض قومیں بیوہ عورت کا نکاح خلاف عزت خیال کرتے ہیں اور یہ بدرس بہت پھیلی ہوئی ہے, اس واسطے بیوہ کے نکاح کے واسطے حکم ہوا ہے, لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ ہر بیوہ کا نکاح کیا جائے. نکاح تو اسی کا ہوگا جو نکاح کے لائق ہے اور جس کے واسطے نکاح ضروری ہے. بعض عورتیں بوڑھی ہو کر بیوہ ہو جاتی ہیں, بعض کے متعلق دوسرے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نکاح کے لائق نہیں ہوتی. مثلا کسی کو ایسا مرض لاحق ہے کہ وہ قابل نکاح ہی نہیں, یہ کافی اولاد اور تعلقات کی وجہ سے ایسی حالت میں ہے کہ اس کا دل پسند نہیں کر سکتا کہ وہ اب دوسرا خامن کرے. ایسی صورتوں میں مجبوری نہیں کہ عورت کو خامخواہ جکڑ کر خامن کرایا جائے. ہاں, اس بد رسم کو مٹا دینا چاہیے کہ بیوہ عورت کو ساری عمر بغیر خامن کے جبرن رکھا جاتا ہے. کسی کا ذکر تھا کہ اس کی اولاد نہ تھی اور اس نے ایک اور شخص کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا کر اپنی جائیداد کا وارث کر دیا تھا. فرمایا یہ فعل شرعاً حرام ہے. شریعت اسلام کے مطابق دوسرے کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنانا قطعاً حرام ہے. بیمار اور مسافر کے روزے رکھنے کا ذکر تھا. حضرت مولوی نور الدین صاحب نے فرمایا کہ شیخ ابن عربی کا قول ہے کہ اگر کوئی بیمار یا مسافر روزے کے دنوں میں روزہ رکھ لے تو پھر بھی اسے صحت پانے پر ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد روزہ رکھنا فرض ہے, کیونکہ خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, سورہ بقرہ آیت 185. جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو وہ ماہ رمضان کے بعد کے دنوں میں روزہ رکھے. اس میں خدا تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو مریض یا مسافر اپنی ضد سے یا اپنے دل کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے انہیں ایام میں روزہ رکھے تو پھر بعد میں رکھنے کی اس کو ضرورت نہیں. خدا تعالیٰ کا صریح حکم یہ ہے کہ وہ بعد میں روزے رکھے. بعد کے روزے اس پر بہرحال فرض ہیں, درمیان کے روزے اگر وہ رکھے تو یہ امر زائد ہے اور اس کے دل کی خواہش ہے. اس سے خدا تعالیٰ کا وہ حکم جو بعد میں رکھنے کے متعلق ہے ٹل نہیں سکتا. اس پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص مریض اور مسافر ہونے کی حالت میں ماہ رمضان میں روزہ رکھتا ہے وہ خدا تعالیٰ کے صریح حکم کی نافرمانی کرتا ہے. خدا تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کہ مریض اور مسافر روزہ نہ رکھے, مرض سے صحت پانے اور صبر کے ختم ہونے کے بعد روزے رکھے. خدا تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرنا چاہیے, کیونکہ نجات فضل سے ہے, نہ کہ اپنے اعمال کا زور دکھا کر کوئی نجات حاصل کر سکتا ہے. خدا تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مرض تھوڑی ہو یا بہت اور سفر چھوٹا ہو یا لمبا, بلکہ حکم عام ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. مریضہ اور مسافر اگر روزہ رکھیں گے تو ان پر حکم عدولی کا فتویٰ لازم آئے گا. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے شریعت کے بنا پر بنا آسمانی اللہ تعالیٰ نے شریعت کے بنا آسانی پر رکھی ہے, جو مسافر اور مریض صاحب مقدرت ہوں ان کو چاہیے کہ روزے کی بجائے فدیہ دے دیں. فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے. لکھا ہے گزشتہ پرچہ اخبار نمبر 42 مورخہ 17 اکتوبر 1907 کے سوا 7 کالم اول میں یہ لکھا گیا تھا کہ مریض اور مسافر ایام مرض اور ایام سفر میں روزہ نہ رکھیں, بلکہ ان ایام کے عوض میں ماہ رمضان کے بعد دوسرے دنوں میں بصورت صحت اور قیام روزوں کو پورا کریں. اسی عبارت کے آخر میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جو مریض اور مسافر صاحب مقدرت ہوں ان کو چاہیے کہ روزے کی بجائے فدیہ دیں. اس جگہ مریض اور مسافر سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو کبھی امید نہیں کہ پھر روزہ رکھنے کا موقع مل سکے. مثلاً ایک نہایت بوڑھا ضعیف انسان, یہ کمزور حاملہ عورت جو دیکھتی ہے کہ بعد وضع عمل بسبب بچے کو دودھ پلانے کے وہ پھر معذور ہو جائے گی اور سال بھر اسی طرح گزر جائے گا, ایسے اشخاص کے واسطے جائز ہو سکتا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں, کیونکہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے اور فدیہ دیں. باقی اور کسی کے واسطے جائز نہیں کہ صرف فدیہ دے کر روزے رکھنے سے معذور سمجھا جا سکے, کیونکہ اخبار بدر کی مذکورہ بارہ عبارت صاف نہ تھی. اس واسطے یہ مسئلہ دوبارہ حضرت اقدس مسیح موعود کی خدمت میں پیش ہوا. حضور نے فرمایا صرف فدیہ تو شیخ فانی یا اس جیسوں کے واسطے ہو سکتا ہے جو روزے کی طاقت کبھی بھی نہیں رکھتے, ورنہ عوام کے واسطے جو صحت پا کر روزہ رکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں صرف فدیہ کا خیال عبادت کا دروازہ کھول دینا ہے. جس دین میں مجاہدات نہ ہوں وہ دین ہمارے نزدیک کچھ نہیں. اس طرح سے خدا تعالیٰ کے بوجھوں کو سر پر سے ٹالنا سخت گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ تیری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ان کو ہی ہدایت دی جاوے گی.